سورہ آل عمران آیت نمبر 55.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازش سے پاک کرنے والا ہوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالادست رکھوں گا۔ پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یقیناً یہ برحق واقعات ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی باحکمت ہے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما وَدَّ طَائِفَةٌ منكم من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا تكتمون الحق وأنتم تعلمون.
کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں. بس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں؟ اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے. اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر وہ شعور نہیں رکھتے. اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل کتاب، تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلعون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے، ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید وہ مسلمان برگشتہ ہو جائیں. اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں، اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو. کہہ دیجئے، ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں. ان سے کہہ دیجئے، فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ڈھیر دولت کا امین بنا دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا۔ البتہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جسے اگر آپ ایک دینار کا بھی امین بنائیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ناخواندہ لوگ یا غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، حکم خدا تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ خود کتاب کی عبادت ہے، حالانکہ وہ کتاب سے متعلق نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ جو تم اللہ کی کتاب تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ، اور وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا۔ کیا ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں بس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہاں ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چار و ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی نیز ان باتوں پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہیں اور جو تعلیمات موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ملی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں اور ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اللہ کیوں کر اس قوم کی ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہے حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے تھے اور ایسے ظلم کے مرتکب ہونے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہیں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہیں انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی. بس اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یہی لوگ گمراہ ہیں. جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روئے زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہ ہوں گے.
صدق اللہ العلی العظیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة الابدية علی اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الی یوم لقاء اللہ. حضرات محترم، تلاوت قرآن کریم کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے 91 تک کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا جا چکا ہے. اب میں ان آیات میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب سے پہلے آیت نمبر 55 جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہاں پر کہا گیا ہے ورافعک الیہ، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا اور نہ صلیب پہ انہوں نے لٹکایا. وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. یہ جو لفظ متوفی کا ہے، اس سے بڑی غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. لفظ وفات ہی، وفات بھی اسی سے نکلا ہے، لیکن اس کا معنی مرنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مدت پوری کرنا، بلا لینا، مدت پوری کرنا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اور واضح طور پہ جب خداوند عالم کہہ رہا ہے وما قتلوہ یقیناً، کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، تو اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، جبکہ کرسچینٹی کا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، یعنی ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور مار دیا گیا. بعد میں وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور ان کی روح آسمان کی طرف چلی گئی اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. ہمارا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور جس شخص کو سولی پہ چڑھایا گیا وہ کوئی اور شخص تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے. البتہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ تصور پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، تو اس حوالے سے مسلمانوں میں اور قادیانیوں کے نظریے میں بھی فرق ہے. تو مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے. آیت نمبر 59 میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دراصل آدم علیہ السلام کی طرح ہے. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کیونکہ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا ان کا باپ معاذ اللہ خدا ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جب خدا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اس نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کون سی ایسی حیرانی کی بات ہے؟ یہ جو اسباب اور علل ہیں یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو تھیوری ہے کہ ہر ایفیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہے اور اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے اور اس کے پیچھے ایک اور کاز ہے، اس کے ہم اور آپ پابند ہیں، خداوند عالم پابند نہیں ہے. وہ تو کال آف آل کازز ہے، وہ تو کریٹر آف آل کازز ہے، تو وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اسی طرح انجام دے جس طرح کے کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے کہا کہ ایسی مثال ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے. یہ ساری آیتیں دراصل اس آیت کا مقدمہ ہے جو آیت نمبر 61 ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں آئے مباہلہ، مباہلے والی آئے، کہ بنی نجران کے عیسائیوں نے آ کر پیغمبر اکرم سے پہلے سے مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، اور یہ ساری دلیلیں پیغمبر نے دی ان کے سامنے، پھر بھی وہ اصرار کرتے رہے اور بات کو وہ سمجھ کے نہیں دے رہے تھے. تو پھر یہ 61 سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، موبائل جھگڑا کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اب آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر اس کے بعد ایک مباہلہ کر لیتے ہیں. اچھا، مباہلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس زمانے میں بہت پریکٹس میں ہو کہ لوگ ایک دوسرے سے مباہلہ کر رہے ہوں، جیسے مناظرہ پریکٹس میں ہوتا ہے نا، مناظرے کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں. مباہلہ ایسی کامن چیز نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے کہیں آپ کو اسلام کی کیا کسی اور مذہب کی تاریخ میں بھی مباہلہ نظر نہیں آئے گا. اور مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، اور مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ایک دوسرے پر لعنت نہیں کریں گے کہ ہم تم پر لعنت کریں اور تم ہم پر لعنت کرو، نہیں، ہم سب مل کے جھوٹوں پر لعنت کریں گے. اور خدا کی یہ لعنت، لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے رحمت سے دور، لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور، کہ ہم سب مل کے یہ دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے وہ رحمت سے دور ہو. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم مباہلے کے میدان میں جب تشریف لے کر گئے تو کن ہستیوں کو لے کر گئے؟ انہی کو لے کر گئے جن کو چادر کے نیچے جمع کر کے آپ نے فرمایا تھا، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، فذہب عنہم الرجس، رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو، غلاظت کو، عیب، نقص، ہر طرح کی برائی کو ان سے دور کر دے. فذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے. جیسا کہ پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے، تو جن ہستیوں کو آپ نے چادر کے نیچے جمع کر کے متعارف کروایا کہ یہ ہے میرے اہل بیت، انہی کو لے کے میدان مباہلہ میں گئے. اور جب میدان مباہلہ میں پہنچے وہاں پہ بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم ہاؤلاء اہلی، کہ بار الہ یہ ہیں میرے گھر والے. تو اب اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اہل البیت، گھر والے، اس سے کیا مراد ہیں، تو دیکھ لے کہ پیغمبر نے کن لوگوں کا تعارف کروایا، کن لوگوں کے لیے کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، کن لوگوں کے لیے کہا اللہم ہاؤلاء، اللہم اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے. تو یہ تعارف پنجتن کا کروایا. اور جب تشریف لائے میدان مباہلہ میں تو اسی شان کے مطابق جس ترتیب سے آئے تھے، ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پہلے ابناءنا ہے، تو آپ اس طرح آئے کہ امام حسن مصطفیٰ کو انگلی سے پکڑ کے لے کر آئے، امام حسین کو اپنی آغوش میں لے کر آئے، پھر نسانہ ہے تو جناب سیدہ آپ کے پیچھے تھیں، اور پھر انفسانہ ان کے پیچھے مولا علی تھی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ میدان مباہلہ میں وارد ہوئے۔ کاظم بنارسی نے اس پر چار مصرے کہے ہیں کہ آئینے میں ہے نور کی زو بار فاطمہ، کاظم مباہلہ میں ہے سردار فاطمہ، آگے رسول پشت پہ مشکل کشا علی، اور درمیان میں صدق کی دیوار فاطمہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ میدان مباہلہ میں تشریف لائے، اور جب آپ میدان مباہلہ میں آئے تو اسقف اعظم جو ان کا تھا، جب اس نے دیکھا، اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر پیغمبر اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہیں کرنا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ یہاں دیکھیں ایک اہم بات تو یہی ہے کہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی، اہل بیت اطہار کا تعارف ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ جو اسقف اعظم تھا یا جو بھی ان کے ساتھی تھے، ان کے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے حق کی شناخت کر لی، ہے نا، پتہ چل گیا، شناخت کر لی اور اعتراف بھی کر دیا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، شناخت بھی کر لی اعتراف بھی کر لیا، لیکن حق کو قبول نہیں کیا۔ شناخت کرنے کے باوجود، اعتراف کرنے کے باوجود جزیہ دے کر کافر بن کے، اہل کتاب بن کے اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے، حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جب سب کچھ واضح ہو گیا تھا تو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ قبول کرنا چاہیے نا، اصل تقاضا تو یہ ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتا، اور اس کے کچھ اور مفادات ہوتے ہیں جو آڑے آ جاتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ اسقف اعظم اس مذہب کو قبول کر لیتا تو اس کی وہ حیثیت جو اس کے مذہب میں ہے، جو ایک چودراہٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی، وہ ایک عام مسلمان کی طرح ہوتا یہاں پر آ کر۔ تو یہ چودراہٹ اس کو روکتی ہے کہ حق کو قبول کرے، واضح ہونے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود کافر بن کے رہنے کو تیار ہیں، جزیہ دینے کو تیار ہیں، لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، اور بیان بھی کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، جناب سیدہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ کبھی ہدایت حاصل نہیں کرتے جن کے ذاتی مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں دیکھیے ارشاد ہوتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے ڈائیلاگ کی، ڈائیلاگ امنگ ریلیجنز، آج کل کہتے ہیں نا ڈائیلاگ کی ضرورت ہے تاکہ مذاہب ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ تو مذاہب کے قریب آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے جو کامن ویلیوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور ایک مذہب کے اندر بھی، مختلف فرقے ہیں یا مسلک ہیں، اگر آپ ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کریں گے تو ڈفرینسز تو بہت ہیں، اگر اہل کتاب کے ساتھ ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کریں تو ان کی جو توحید ہے اسلام اس کو شرک سمجھتا ہے، کرسچنز کی جو توحید ہے اس کو اسلام کے نزدیک شرک ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا اور پھر بھی توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ کا بیٹا بنانے کے باوجود اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، تو یہ والی توحید اسلام کے نزدیک تو شرک ہے۔ یہ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اور ڈائیلاگ کر لو، ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن چیز ہے. وہ کامن کیا ہے؟ وہ کامن یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کامن چیز کے اوپر ڈائلاگ کر لیں. تو جب اہل کتاب کو ڈائلاگ کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ دنیا بھر میں آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی تعلیم ہے کہ وہ دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ کنفرنٹریشن نہ کریں، لڑائی نہ کریں ان سے، بلکہ کو ایگزسٹنس کی کوشش کریں، ساتھ رہنے کی کوشش کریں. اسلام ہمیشہ اور ہر جگہ سیپریٹسٹ نہیں ہے کہ اسلام کسی اور مذہب کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتا، اسلام دیگر مذاہب کے ساتھ مل کے رہ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور ڈائلاگ ایکوالٹی کی بنیاد پر ہو، وہ آپ کو ریکوگنائز کریں، آپ ان کو ریکوگنائز کریں، اور جو کامن ویلیوز ہیں ان کے اوپر ڈائلاگ کریں. اس طرح اگر مسلمانوں کے مختلف فرقے، مسالک، مذاہب وجود میں آ گئے ہیں، وہ بھی ڈائلاگ کریں، ساتھ مل کے رہیں، اور کامن ویلیوز کو ہائی لائٹ کریں، ڈفرینسز کو ہائی لائٹ نہ کریں، تو پھر مل کے رہ سکتے ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ کیا موجودہ دور میں ہم مثلا یہودیوں کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. یہودی بھی ایک مذہب ہے، اسلام بھی ایک مذہب ہے، یہودی بھی ایک مذہب ہے، اسلام بھی ایک مذہب ہے. مسلمان اور یہودیوں کے درمیان، اسلام اور جوڈائزم کے درمیان ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کیا اسرائیل کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، اسرائیل کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یہودیت کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، صہیونیت کی بنیاد پر قائم ہے. یہودیت ایک مذہب ہے، جوڈائزم از اے ریلیجن، جسٹ لائک اسلام از اے ریلیجن، لیکن صہیونیت، زائنزم از ناٹ اے ریلیجن. زائنزم از اے موومنٹ اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم. صہیونیت ایک تحریک ہے. آپ پڑھ لیں صہیونیت کی تاریخ، دیکھ لیں صہیونیت کا آغاز کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا. اور جو اسرائیل وجود میں آیا ہے وہ یہودی نہیں ہے، بلکہ یہ صہیونی ہے، کہ جو مسلمان کو ریکوگنائز کرتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں نیل سے فرات تک سب ہمارا ہے. انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہے، ایک ایسا نقشہ گریٹر اسرائیل کا، جس میں آپ کے مدینہ منورہ بھی شامل ہے. تو صہیونیوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا وجود ہی اسلام دشمنی ہے. ہاں، جو یہودی ہیں، سارے یہودی صہیونی نہیں ہیں، دنیا میں بہت سے ممالک میں یہودی رہتے ہیں، ایران میں بہت بڑی تعداد میں یہودی رہتے ہیں، جو یوم القدس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف. دنیا میں بہت سے ممالک میں یہودی رہتے ہیں، اور وہ یہودی صہیونیوں کے مخالف ہیں. تو یہودیوں کے ساتھ بینگ اے ریلیجن، مسلمانوں کا اسلام کا ڈائلاگ بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. بعض ممالک میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا ڈائلاگ یہودیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو قرآن کریم اس چیز کو انکریج کر رہا ہے کہ مسلمان دیگر قوموں کے ساتھ ڈائلاگ کریں. آیت نمبر 67 میں کہا گیا ہے، ما کان ابراہیم و یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے. کئی مقامات پر قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ وہ مسلمان تھے. قرآن کریم میں جب کہا جاتا ہے مسلمان، تو اس سے مراد ہے تسلیم کرنے والے. اسلام یعنی تسلیم، سر تسلیم خم کرنا. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، سبمٹ کر جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، یہ اسلام ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے. یہی نہیں، قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ بھی تھے. سورہ صافات میں کہا گیا، انّا من شیعته لابراہیم. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کی کئی صفات و خصوصیات بیان کی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے، وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ، شیعہ یعنی گروہ، شیعہ یعنی فالوور، تو ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے بھی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام مسلمان بھی تھے شیعہ بھی تھے، گویا شیعہ مسلمان تھے وہ، تب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو شیعہ کافر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ آیت نمبر 71 میں کہا گیا ہے کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، حق اور باطل کو آپس میں مکس کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب یہ کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ مثلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معجزات بھی دکھا رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے، اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، عیسائی ہیں وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ جو مباہلہ میں تشریف لا رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ سے ہل جائیں، اعتراف کرتے ہوئے بھی پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، یہ کیا ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ کرنا، اس چیز سے منع کیا گیا، جبکہ وہ انتم تعلمون تم جانتے بھی ہو، یعنی وہ لوگ جو حق کو جانتے ہیں اس کے باوجود بھی حق اور باطل کے درمیان گڑبڑ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 75 بھی دیکھ لیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تمہیں پوری قنطار دے دو، قنطار بہت بڑی رقم، بہت ہیوج اماؤنٹ، اگر ان کے پاس تم امانت کے طور پر رکھواؤ وہ پورے کا پورا ایز اٹ از واپس کریں گے بغیر بے ایمانی، بغیر چیٹنگ، بغیر خیانت کیے، اہل کتاب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، دیگر مذاہب میں ایسے لوگ ملیں گے، اتنے ایماندار ہیں کہ جیسی امانت ان کے پاس رکھواؤ گے ویسے ہی واپس کر دیں گے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِیرَانٍ دِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمٌ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر رکھواؤ تو اس میں بھی خیانت کر جائیں گے جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ رہو، یعنی ایماندار لوگ بھی ہیں بے ایمان لوگ بھی، ہر مذہب میں، اور اب مذہب کے اندر داخل ہو جائیں تو ہر مسلک میں، ہر فرقے میں۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ دیکھو دنیا میں دو مسلک ہیں اصل میں، باقی سارے مسلک تو ہم نے خود ہی بنا دیے ہیں، اصل میں دنیا میں دو مسلک ہیں، ایک ایمانداری کا مسلک، ایک بے ایمانی کا مسلک۔ ایمانداری کے مسلک میں ہر مسلک کے لوگ ملیں گے، اور بے ایمانی کے مسلک میں بھی ہر مسلک کے لوگ ملیں گے، ایمانداری کے مسلک میں بھی ہر مذہب کے بھی لوگ ملیں گے، جیسے قرآن کہہ رہے ہیں اہل کتاب ہیں لیکن ایماندار ہیں، اور اہل کتاب ہیں بے ایمان ہیں، مسلمان ہیں ایماندار ہیں، مسلمان ہیں بے ایمان ہیں، یا نہیں، اتنی چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، کم تولنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، یہ مسلمان اس میں پیچھے ہیں کیا؟ مسلمان بھی انوالو ہیں ان تمام کاموں میں۔ تو اصل میں تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایمانداری کا مسلک اختیار کرنا ہے یا بے ایمانی کا مسلک اختیار کرنا ہے، ایمانداری کے راستے پہ چلنا ہے یا بے ایمانی کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو ہر مذہب میں ایماندار لوگ ہیں، ہر مذہب میں بے ایمان لوگ ہیں۔ آیت نمبر 84 میں ارشاد ہو رہا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم، آپ کہیے کہ میں ایمان لاتا ہوں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جتنے بھی انبیاء خدا کی طرف سے آئے ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق کے قائل نہیں، فرق نہیں کرتے انبیاء، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب برحق ہیں، ایز اے مسلم ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جن کا نام اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے، اور جن کا نام قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اور ہم ان پہ انہیں فرق بھی نہیں کرتے. اچھا، فرق نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت اور رسالت سب خدا کی طرف سے، جو کتاب وہ لے کر آئیں وہ برحق ہے، وہ خدا کی طرف سے، اس میں فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو نبوت رسالت میں فرق نہیں کرتے. لیکن اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، ان کی نبوت و رسالت سب خدا کی طرف سے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض کو خدا نے بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت میں فرق ہے، فضیلت میں فرق ہے. بعض صرف نبی ہیں، بعض نبی اور رسول دونوں ہیں، بعض صاحب کتاب ہیں، بعض صاحب شریعت ہیں، بعض صاحب کتاب اور شریعت دونوں ہیں، بعض ان میں سے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور کوئی ان میں ایسا ہے جو امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ فضیلت کا فرق. نبوت و رسالت بے شک سب خدا کی طرف سے، لیکن فضیلت میں فرق. تو نبی اور نبی، رسول اور رسول میں بھی فضیلت کا فرق ہے، وہ بھی سب برابر نہیں ہیں. تو صحابہ اور صحابہ سب برابر کیسے ہو سکتے؟ بے شک صحابیت میں برابر ہوں گے، لیکن فضیلت میں فرق. فرق جو ہے وہ فضیلت کا فرق ہے اصل میں، جس طرح انبیاء علیہ السلام میں فضیلت کا فرق. آیت نمبر 85 میں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اِسْلَامَ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی پیش کرنا چاہے اس سے قبول نہیں کیا جائے. دین فقط ایک ہے، اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. لاسٹ ٹائم جب میں اسی نشست میں آیا تھا تو یہ آیت شاید ہم نے پڑھی تھی کہ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں سارے مذاہب صحیح ہیں، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اِسْلَامَ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اور پیش کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں، کوئی ایسا شخص ہو جو خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت کر دے کہ اس تک ہدایت نہیں پہنچی، تو اس کے ساتھ خدا پھر رحم کا برتاؤ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. آیت نمبر 89 اور 91 کو بھی ذرا جلدی سے ہم ڈسکس کر لیں، کہ اصل میں آیت نمبر 89 سے پہلے جو آیتیں ہیں 88 اور 87، اس میں عذاب کا بیان آیا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. قرآن کریم میں یہ انداز ہے خداوند عالم کا کہ جہاں کہیں عذاب کی آیت آتی ہے اس کے آس پاس رحمت اور مغفرت اور توبہ کی آیت آتی تاکہ انسان مایوس نہ ہو عذاب الہی کو پڑھ کے. مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خوف اور رجع کے درمیان رہتا ہے. خوف، عذاب الہی کا خوف، اور رجع یعنی امید، رحمت الہی کی امید. نہ اس قدر خوف زدہ ہوتا ہے عذاب الہی سے کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جائے، نہ اس قدر پر امید ہوتا ہے رحمت الہی سے کہ عذاب الہی سے بے خوف ہو جائے. ان دونوں کے درمیان درمیان میں رہتا ہے. تو جہاں آیت نازل ہوتی ہے عذاب والی، اس کے آگے پیچھے رحمت والی آیت نازل ہوتی ہے، مغفرت والی آیت نازل ہوتی ہے، توبہ والی آیت نازل ہوتی ہے. اس کے فوراً بعد توبہ والی آیت آ گئی، اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر یہ کہ کوئی توبہ کر لیں. اور توبہ کا مطلب صرف استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، توبہ کا مطلب شرمندگی، پشیمانی ہے، شرمندگی پشیمانی ہے. اور اس کے فوراً بعد اصلاح ہے اپنی، وَأَصْلَحُوا، توبہ کا مطلب اصلاح ہے. یہ نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے جو گناہ کر رہے تھے توبہ کرنے کے بعد بھی وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، یہ والی توبہ نہیں. توبہ کا مطلب اصلاح، کہ اصلاح بھی کرے. اگر انسان توبہ کرے، شرمندہ ہو، پشیمان ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اس پر قائم رہے، اس کے لیے بہت ریوارڈ ہے. بہت ساری آیتیں توبہ کی ہیں، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوگی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا الکفر لن تقبل توبتہم واولئک هم الظالمین. جو کفر کرے پھر ایمان لائے پھر کفر میں دوبارہ بڑھ جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ سب کی توبہ قبول ہوگی. جو بار بار گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ میں مر جائے، ہر گناہ کی توبہ ہے، یہاں تک کہ شرک کی توبہ بھی ہے، شرک کی بھی توبہ ہے، کفر کی بھی توبہ ہے۔ شرک کی توبہ تو بہت آسان ہے، شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے، شرک معاف۔ 70 سال تک اگر انسان شرک کرتا رہے اور 70 سال کے بعد وہ توحید کی طرف آ جائے، 70 سال کا شرک معاف ہوگا نہیں ہوگا؟ معاف ہو جائے گا۔ 70 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ 70 سال تک روزے نہیں رکھے، کیا روزے رکھنے پڑیں گے؟ نہیں رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، ایک مسلمان 15 سال میں بالغ ہو اور 25 سال میں نماز شروع کرے، تو 10 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ پڑھنی پڑیں گی۔ یہ پیکیج تو مسلمان کے لیے بھی نہیں ہے، جو اس مشرک کے لیے جو شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ رہا ہے۔ تو شرک کی معافی بہت آسان ہے، جب شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے شرک معاف۔ 100 روپے کی معافی مشکل ہے، 100 روپے کسی انسان سے کوئی لے لے، پھر وہ جا کر 5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کے لیے جائے، خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے دعا کرے، یا اللہ غلطی ہو گئی، میں نے فلاں کے 100 روپے لے لیے، معاف کر دے، 100 روپے معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میدان عرفات میں جا کے توبہ کرے، معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس انسان کو آ کے کہے سوری یار، تمہارا 100 روپے میرے پاس اڑ گیا تھا، یہ واپس لے دو، وہ کہے نہیں یار، میں تو بھول بھی گیا تھا، لے جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں، معاف۔ تو 100 روپے کی معافی مشکل ہے اور شرک کی معافی آسان ہے۔ لیکن وہ جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے، سورہ نساء میں 2 مرتبہ وہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ یغفر دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ اس کے لیے ہے جو حالت شرک میں مر جائے۔ اور یہی آیت نمبر 90 کے اندر ہے، ان الذین کفروا و ماتوا وہم کفار، کوئی شخص کفر اختیار کرے، اسی حالت کفر میں مر جائے، تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ حالت کفر میں کوئی مر جائے، حالت شرک میں مر جائے، پھر اس کی توبہ نہیں ہے، پھر اس کی مغفرت نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے انسان کفر سے بھی توبہ کر سکتا ہے، شرک سے بھی توبہ کر سکتا ہے، کسی بھی گناہ کی توبہ کر سکتا ہے۔ اس گناہ کی توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان کے مطابق توبہ کرے، وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور قرآن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔